السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں مسٹر سیڈرک فرینکلن. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیاست، حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان سیاسی رسہ کشی اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ ہفتے کو پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، اس کو ایگزامن کرے گی سپریم کورٹ، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی فیصلے کی جانب پیناما لیکس کے پس منظر میں کوئی بات آگے بڑھے. کیا ممکنہ آپشنز ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے اور ان کی پارٹی کے سامنے جن پہ دباؤ بظاہر بڑھتا جا رہا ہے. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. خیبر پختونخوا، اس کی حکومت نے سی پیک کے لیے سیکیورٹی فورس جو ہے وہ فراہم کی ہے، اس کے لیے جو فائنلائز کیا ہے اپنے انتظامات کو. سو یہ دیکھیں گے کہ تمام صوبوں ان کا اسٹیک کتنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر، اور اس طرح کی سیکیورٹی کتنا یقینی بنائے گی اس منصوبے کے ثمرات کو. اگلا ہمارا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے موسمیاتی تغیر، وہ پاکستان کی لینڈسکیپ کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. اور آخری حصہ سپورٹس کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا، بات ہوگی اس کے اندر سینٹرل کانٹریکٹ آفر کیے گئے ہیں کم و بیش 35 پلیئرز کو، اور ایک بڑا نام عمر اکمل پہلی بار وہ اس سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہے، ان کا مستقبل کیا ہے. یہ ہمارے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. آپ کو معلوم ہے کہ پیناما لیکس اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ، پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ، ایک پورا سیاسی طوفان ہے پاکستان کے اندر. اور اس وقت بظاہر جو اپوزیشن کے دو بڑے گروپ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم میاں نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان کا ورژن یہ ہے کہ جن لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کی وہ پبلک کی جو نمائندگی ہے یا پارلیمنٹ کے جو اندر ان کی نمائندگی ہے وہ بہت محدود ہے، اور ان کا یہ خیال ہے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مینڈیٹ ان کا ہے. اور ایک بار اور جو باور کرائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جے آئی ٹی ہوگی تو 20 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی ہوگی. سو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر پاکستان کے اندر جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے کام، ان کو کام سے روک دیا جائے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اگر الیکشن کے اوپر ہونا ہے. سو کیا صرف وہ فیصلہ کریں گے؟ anyway, analysis ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. راو خالد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر 92 نیوز اور انالسٹ ہیں، صبح اپنا پروگرام ٹیلی ویژن چینل 92 سے کر رہے ہیں. محمد علی احسان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ایکسپرٹ ان سول ملٹری ریلیشن شپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلش روز ناموں کے لیے بلاگز اور کالمز بھی لکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ فرمائیے گا، آئندہ ہفتہ آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ کے لیے کتنا اہم ہے؟ کیا متوقع آپشنز ہیں پرائم منسٹر کے سامنے اور سپریم کورٹ کی جانب سے جے آئی ٹی کے، جب وہ مشاہدہ یا ایگزامن اس کو کرے گی، باوجود اس کے کہ کچھ سوالات دوسری طرف سے اٹھائے گئے ہیں جو فریق ہے مسلم لیگ نواز، کیا فیصلے آ سکتے ہیں؟
دیکھیے میاں نواز شریف نے تو اپنے سارے آپشن جو ہیں وہ کلوز کر دیے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استعفی نہیں دیں گے. ان کی پارلیمانی پارٹی اور ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں، اور قومی اسمبلی میں ان کو اب بھی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل ہے.
جی.
تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کسی قیمت پر مستعفی نہیں ہوں گے، اور عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا سامنا کریں گے.
صحیح ہے.
اب عدالت سے کیا فیصلہ آئے گا اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف توقعات ہیں، اور یہ ان کا جو ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دے، یہ مسلم لیگ نون کے وکلا کا مطالبہ ہوگا. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ عدالت جو ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ احتساب کورٹ کے سپرد کر دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ان کو نااہل بھی قرار دے دے اور معاملہ احتساب کورٹ کے سپرد کر دے.
صحیح.
تو عام توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی کاروائی کی تو معاملہ احتساب عدالت کے سپرد ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ان کا، مسلم لیگ نواز کا یا ان کے وکلاء کا، اس بارے میں کتنی آپ کو تیاری نظر آتی ہے جب وہ جے آئی ٹی کو وہاں پہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا سپیس مل سکتی ہے، گنجائش کیا ہے اس کے اندر؟
دیکھیے وہ جے آئی ٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر اس کی میل ایف آئی ڈی ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اب جے آئی ٹی کو جس وقت چیلنج کیا جانا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے نہیں کیا.
صحیح.
اور اس لیے اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ بھی اکثر مسترد کر دے گی, اگرچہ کہ توقع یہی قائم کی جا رہی ہے مسلم لیگ کے وکلا کی طرف سے. خیال یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اناج پر مبنی ہے, اس سے تعصب جھلکتا ہے اور اس سے ایک ناول کی حیثیت حاصل ہے, اور اس میں جو حقائق کو توڑا بلوڑا گیا ہے یہ ساری باتیں ہیں جو وہ ثابت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور جب ان کا جواب داخل ہوگا عدالت میں تو پھر ہی دیکھا جا سکے گا کہ ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے.
اس سے پہلے کہ میں راؤ خالد صاحب کے پاس جاؤں, آپ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ ظاہر رابطے بھی رہتے ہیں بحیثیت صحافی بھی, اور آپ کو چیزوں کا اندازہ بھی ہے, یہ بتائیے گا کہ جو کلیم ہے بہت زیادہ اٹھ کے سامنے آ رہا ہے کہ جی سازش ہو رہی ہے, لیکن جب کیٹیگوری بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھا جاتا ہے تو کسی کا نام نہیں آتا. واقعتاً مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, یا پھر یہ ایک سیاسی کہنا چاہیے کہ ایک طریقہ ہے, حربہ ہے چیزوں کو دبانے کا اور دوسری تصویر سامنے لانے کا؟ دیکھیے,
سازش جو ہے وہ ایک بدبو کی طرح ہوتی ہے جس کی آپ تصویر نہیں بنا سکتے, لیکن جب آپ فضا کو سن لیں تو اس میں اس کے اثرات ضرور آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ کو آپ انہیں محسوس بھی کر سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے ایک کے بعد ایک بحران کا اسے سامنا ہے. پہلے دھرنا دیا گیا اور اب یہ بات تقریباً ساری طے شدہ حقیقت ہے کہ اس میں بعض فوجی افسر جو تھے اس کی پشت پر, اور پھر دھرنا دو دیا گیا اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات جو ہیں موجود ہیں, اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کئی شہادتیں بھی, ٹھوس شہادتیں بھی حکومت کے پاس ہیں. اب یہ جو تیسرا معاملہ ہے پاناما کا, جس انداز سے اسے چھیڑا گیا ہے, جس انداز سے اسے اچھالا گیا ہے, اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے. یہ
دھرنا, لیکن یہ ساری سازشیں مر جاتی ہیں اپنی موت آپ, اگر وہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, میں کہتا ہوں کورٹ میں بھی نہ سبمٹ کرتے, سوشل میڈیا پہ چیزیں جاری کر دیتے تو بھی یہ سازشیں اپنے آپ اپنی موت آپ مر سکتی تھیں. راؤ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں اپنا اسی سازش سے ذرا پہلے شروع کر لیتے ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے وہ سازش کی کوئی بو آ رہی ہے جو مسلم لیگ نواز کی قیادت جس کو اسمیل کر سکتی ہے؟
دیکھیں, پاکستان میں یہ ایک بہت آسان سا نیریٹو ہے, جو آپ کہیں بھی پھنس جائیں تو بڑے آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے, خفیہ ہاتھ متحرک ہو گئے ہیں, کٹ پتلیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ ہم پچھلے کو 60-70 سال سے یہ اس قسم کے نیریٹو بلٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. مشرف بھی یہی کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, کبھی دو قوم نظریے کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس میں ایک بہت بنیادی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی جو بات, کہ ایسے انگریڈینٹس موجود ہیں جس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے, ایک خاص قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سازش اس کو بنایا جا رہا ہے. اگر سازش ہے بھی تو بہت آپ نے درست کہا کہ آپ کے پاس اگر چیزیں موجود ہیں, اس کے ثبوت موجود ہیں, آپ دے دیجئے, اس کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے پھر ہر کوئی بلیو کرے گا کہ یہ سازش ہے. اگر آپ اپنے ثبوت دے دیتے, اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر دیتے, پہلے دن سے کیس ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرے, اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرے. جی آئی ٹی بھی اسی لیے بنائی گئی تھی, جی آئی ٹی اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ میاں نواز شریف کو گلٹی ثابت کرے. کورٹ کو یقین تھا کہ یہ گڑبڑ ہے سارے معاملات میں, پاناما لیک پیپرز کے حوالے سے وہ کنوینس تھے, لیکن انہوں نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں, ہمیں نہیں لگتا کہ آپ انوسنٹ ہیں, کوئی بے نامی دار ہے آپ کا, کوئی فرنٹ مین ہے آپ کا, تو ہمیں آپ یہ پھر انہوں نے موقع دیا ایک اور 60 دن کا آپ جی آئی ٹی میں, آپ نے پھر نہیں کیا. اس کے بعد اگر آپ کہتے اگر ہو بھی رہی ہے تو کوئی اس کو مانے گا نہیں. اگر آپ سچے ہوتے, آپ نے اپنے ثبوت دیے ہوتے, پھر اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تو پھر یقیناً میں بھی یقین کرتا, آپ بھی یقین کرتے, ہر آدمی یقین.
آپ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے عدالت یہ کہے گا اچھا جی اگر آپ کو رویے سے اختلاف ہے اس پہ معذرت, اگر کوئی ڈیلنگ میں یا ہینڈلنگ میں غلطی ہوئی ہے اس پہ بھی معذرت, ہم ان کی سرزنش کرتے ہیں, چلیے اب وہ 14 سوال یا 13 سوال ان کے ڈائریکٹ جواب ہمیں دے دیں, وہ ایویڈینس اگر آپ کچھ لائیں تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا کہہ پائیں گے؟ یعنی سوال کرنا سازش کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوال چونکہ آپ نے کیا تو یہ سازش کا حصہ ہے؟
ایگزیکٹلی, میں سازش اس لیے نہیں مان رہا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے, یہی فیکٹ ہے. यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब इनके पास जवाब होता तो मैं भी साजिश मानता, इनके पास जवाब नहीं है तो अगर हो भी रही है तो मैं क्यों मानूंगा, मैं तो इनको गिल्टी मानूंगा। फिर ऑब्वियसली अदालत भी इसी तरह से सोचेगी, उसका मतलब है इंसाफ करना, वो इंसाफ करेगी। वो क्या फैसला करती है JIT की रिपोर्ट को किस तरह से लेती है, किस तरह से उस पर करती है, इनको मजीद टाइम देती है कि आप इसको साबित करें, दे भी देना चाहिए। मेरा ख्याल बहुत सीरियस इशू है, प्राइम मिनिस्टर का इशू है, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, पूरी आप जमहूरियत इनके बकौल खतरे में, तो दे दे अगर एक महीना और भी दे देती है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है आप नई एविडेंस अगर आपके पास है आप देना चाहते हैं आप दीजिए प्लीज बिस्मिल्ला।
या बिल्कुल ऑन कैमरा कर लेते हैं सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस और चीजें ऑन कैमरा हो जाती हैं, आप पूरी कॉम के सामने सबमिट कर दें। मोहम्मद अली एहसान साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड। मोहम्मद अली एहसान साहब, ये बताइएगा, हमेशा जब साजिश उसका तस्करा और एस्टेब्लिशमेंट का तस्करा होता है तो शायद पाकिस्तान में भी आप लोग खोल के कह रहे हैं, लेकिन हम तो जाहिर है बहुत आसानी से कह सकते हैं, सीधा सीधा इशारा पाकिस्तान की फौज की जानिब होता है। पाकिस्तान की फौज इन हालात में हुकूमत के खिलाफ साजिश क्यों करेगी या क्यों कर रही है?
जी असद साहब, मेरे ख्याल में साजिश पाकिस्तान फौज को हुकूमत के खिलाफ करने की कोई मुझे जरूरत बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती ये,
स्पेशली 6 महीने हुए चेंज ऑफ गार्ड में।
लेकिन जी मैं ये समझता हूँ कि देखें जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारा सामने होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने भी और फौज के सामने भी। पार्टी का इंटरेस्ट या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जैसे कि अब कुछ बयानात में सामने आ रहा भी है पीछे होना चाहिए। बट सिंस आई विल इसको क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, उनकी लीडरशिप को, उनके सपोर्टर्स को, कि व्हेन देयर बैक्स आर टू द वॉल तो वो जाहिर है कोशिश कर रहे हैं फाइट करने की। लेकिन हमें जाना चाहिए जब तक के सुप्रीम कोर्ट का मूड हमें समझ नहीं आता, जो कि अब समझ आ जाएगा जैसे ही पीर को, मंगल को, बुध को 2-3 हियरिंग्स में, कि वो उनका क्या किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। जनरली स्पीकिंग इस वक्त बहुत वीक फुटिंग पे है और JIT के थ्रू एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन आप देखें जो साजिश कहा जा रहा है उसके पीछे फैक्टर ये है कि जो MI के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो ISI के रिप्रेजेंटेटिव हैं JIT के अंदर, उनकी जगह मैं भी अगर रिप्रेजेंटेटिव होता तो आप ये देखें कि अगर आपको 13 सवाल दिए गए और उनको प्रोब करने के लिए कहा गया है तो मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ, और उस इदारे के थ्रू उस सवालों के जवाब लेने के लिए अगर जितने भी मटेरियल्स पे आई कैन ले माय हैंड और मैं उनको ला सकता हूँ टू फैसिलिटेट सुप्रीम कोर्ट कि उनको उन सवालों के जवाब मिल सकें, तो आई थिंक वो राइट मेरा भी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन दैट JIT और उस इदारे का भी है जो उसको फैसिलिटेट करे। इसमें अगर साजिश देखी जाती है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये गैर मुनासिब बात है
और आपके पास पूरे चैनल है, आप साजिश को एक्सपोज कर सकते हैं, आप बात करना चाहें सारी दुनिया आपको सुनने को तैयार है।
उसी बात है जो ये तो हर तरफ फसल साहब देखें तो हर शख्स ये बात कर रहा है कि अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो व्हाई डोंट यू एक्सपोज इट, क्योंकि देखें ना आर्मी भी आपके अंडर है, इदारे भी आपके अंडर है। बार बार ये सुनने में आ रहा है जो मैं देखता हूँ वजीर आजम खुद भी कहते हैं कि मैं जब बहुत कुछ कहूंगा तो ये लैंग्वेज वही बोलते हैं जो जरदारी साहब ने भी बोली थी, ठीक है उनकी भी यही लैंग्वेज थी।
ये बताइएगा,
देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि जो होने जा रहा है होना चाहिए और दी अकाउंटेबिलिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, एंड सिर्फ ये पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, लेकिन दिस शुड बी द स्टार्ट। और ये जो साजिश बोल रहे हैं इंशाल्लाह इन लोगों को मालूम ये पड़ना चाहिए कि इवेंचुअली जब सब लोग इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे के अंदर आएंगे तो जर्नैल हो या जुडिशरी के हो या आम लोग हो या जो भी हो, इवेंचुअली इंशाल्लाह हमें ये बताएं
कि आखिर दूसरी तरफ पेशेंस कितना हुआ करता है जब फौजी अफसर सुनते हैं तो वो फिर अपनी क्यादत पे कितना दबाव डालते हैं कि जी हम क्यों साजिश का हिस्सा में ये बनाया जा रहा है, इसमें लपेटा जा रहा है। सो क्या ISPR जिसने आजकल ट्वीट्स जरा कम किए हुए हैं, सो क्या वहां से अगर किसी क्वेश्चन की सूरत में कोई क्लैरिटी या सवाल वहां से आ गया सो फिर एक नया इशू खड़ा हो जाएगा?
देखिए जी ISPR का तो आप ये देख सकते हैं कि जब राहिल शरीफ साहब थे तो एज अ लीडर, एज अ मिलिट्री लीडर, तो ISPR बहुत प्रोमिनेंटली लेके दैट वाज हिज मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, अ वेरी एक जैसे जनरल थे बहुत मूवमेंट पे थे वो, उनकी मूवमेंट्स जो थी वो आज तक इतनी हुई नहीं किसी और जनरल की।
तो अभी ISPR क्लियर कर सकता है कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, हमें बार-बार
बहुत कवरेज थी। लेकिन अब जब से बाजवा साहब आए तो ISPR का रोल बड़ा एक लिमिटेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसे आपने देखा 1-2 ट्वीट ऐसे हो गए जो कि वो काफी भारी ट्वीट
है
ऑन सो मेनी अदर ट्वीट्स दैट वर देयर उनके टाइम पे, राहिल शरीफ साहब के टाइम पे।
सही, جی مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں جو ملک کے دیگر ادارے ہیں, خاص طور پہ جب سازش کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایمفیسس زیادہ ہو جاتا ہے, سو کیا ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی, یا پھر اس طرح وہ اس جنگ کا یا اس پوری جو لڑائی ہے آئینی ہو قانونی ہو یا سیاسی ہو وہ اس کا حصہ بن جائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی شامی صاحب, آپ جی جی
جب کوئی متعین الزام نہیں لگایا گیا تو پھر پوزیشن واضح کرنے کا مطلب تو ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنگا,
صحیح,
تو اس لیے یہ توقع تو کسی سے قائم نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے یا ہم سمجھے کہ کسی ادارے کی طرف سے اس کا جواب ہونا چاہیے. لیکن میں آپ سے کرتے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقدمہ چلا وہ ان کے بارے میں ایک واضح ایف آئی آر موجود تھی, واضح شہادتیں موجود تھیں, کھلی عدالت میں ان پر مقدمہ چلا, پہلے ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں, لیکن اس سب کے باوجود آج ملک بھر میں اس کو سازش سمجھا جاتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی کی سزا ہے اسے جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے. تو بعض اوقات آپ کے سامنے چیزیں جیسے مثلا آپ دیکھیں گے جو پاناما کا معاملہ ہے, یہ 400 کے قریب پاکستانیوں کو اس میں نام آئے تھے, جو 399 ہیں ان کے نام نہ کسی کو معلوم ہے نہ کسی نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے. اور اس سے پہلے جب ہم دیکھیں پرویز مشرف صاحب پر جو مقدمہ قائم ہوا تو وہ اس کا وہ مقدمے کی کاروائی میں کس طریقے سے خلل ڈالا گیا اور کس کس ادارے میں کس کس طرح کی صورت حال پیدا کی اور پھر ان کو باہر بھجوایا گیا, اور اب انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ تو کنگ عبداللہ نے مجھے تحفے میں دی تھی. تو اب یہ ساری آپ یہ لوگ سوچتے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب جو تھے آخر انہوں نے سرخاب کا کون سا پر لگا ہوا تھا کہ ان کو کسی عدالت میں عدالت ان کو پوچھ نہیں سکی اور وہ دندناتے ہوئے یہاں سے چلے گئے, اور جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے بھی جاتے تھے تو ان کو پیشی کے لیے جانا نصیب نہیں ہوتا تھا, وہ اسپتال پہنچ جاتے تھے اور پھر ان کو بحفاظت تمام راول پنڈی سے اور کراچی بھیجا دیا گیا اور وہ پورے دھرنے سے وہاں موجود رہے. یہ سارے سوالات ہیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی میرے ایک بھائی نے بات کی کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, یہ نعرہ بہت اچھا ہے لیکن احتساب ہوتا کہاں ہے سب کا, اور کون کر سکتا ہے ان کا احتساب جو یہاں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, اور پوری اور کن لوگوں کے تحفظ میں وہ آ گئے ہیں. انہوں نے دھرندر سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے جنرل رحیل شریف نے مجھے یہاں بھجوایا ہے اور انہوں نے میرے اوپر مقدمہ جو ہے اس میں مجھے تحفظ دیا ہے. تو جب آپ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر جو لوگ ہیں جو ان کے کانسٹیٹیوئنٹ جو لوگ ان کے مخالفین میں سیاسی رہنماؤں کے ان کی بات الگ ہے, لیکن جو ان کا اپنی کانسٹیٹیوئنسی ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عجیب و غریب کا انصاف ہو رہا ہے یہاں,
صحیح,
اور یہ تو 30-35 سال کے مقدمے کھولے جا رہے ہیں, وہ ریفرنسز کھولے جا رہے ہیں جو کلوز ہو چکے ہیں, جو عدالتیں جن کو ختم کر چکی ہیں اور ان کے اندر جو بیان کردہ تفصیلات ہیں کچی پکی ان کو بیان کیا جا رہا ہے. ایسا تو آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے دانشور جو ہیں بل پائپ پیچھے ہوئے اس کے اوپر اتنی آسانی سے تبصرہ کر دیں تو اب سمجھیں کہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیں گے.
صحیح. راؤ خالد صاحب, آپ اس بارے میں کچھ کہیے گا کہ یہ جو سلیکٹو جسٹس ہے اس کے بارے میں ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں یہ بات میں کرنل عامر سے بھی کرنل احسان سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سویلینس تو پوری طرح سیکلوڈ ہوں لیکن ملٹری کے کسی آفیسرس کے احتساب کی بات بھی ہو تو اس کے لیے گنجائشیں اور راستے نکالے جائیں. پہلے راؤ خالد صاحب آپ بتائیے گا.
جی دیکھیں, ایک تو ان کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے, وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اندر آرمی ایکٹ کے تحت جو بھی ان کے اندر معاملات ہیں اس میں دیکھتے ہیں. جو سویلین سے ریلیٹڈ ان کے کیسز ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 3 جرنیل پیش ہوئے تھے نیب میں جن کو پیش کرایا گیا تھا, ہو تو نہیں رہے تھے لیکن ان کو پیش کرایا گیا تھا, فوج نے اس کو اپنی پھر چھتر چھایا میں لے لیا یہ کہہ کے کہ ہم ان کا کو اپنے ڈسپلن کے تحت اور اپنے لاؤ کے تحت ان کو ہم کریں گے. یہ مسائل باہر حال موجود ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مشرف کے باہر جانے کی شامی صاحب نے بات کی, ان کو یہ بھی یاد ہوگا 2000 میں نواز شریف صاحب بھی باہر گئے تھے اور اسی قسم کی اسی طرح سے گئے تھے, کوئی باہر والا کو بندہ ان کو اٹھا کے اپنے جہاز میں بٹھا کے لے گیا تھا.
صحیح. کرنل احسان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے یقینی بنانا ہوگا کہ پھر اب اگر احتساب پرائم منسٹر سے شروع ہو گیا تو یہ ایک بڑی نئی شروعات ہیں پاکستان کے اندر بظاہر ان کے اپنے دور حکومت کے اندر، لیکن یہ سلسلہ رک نہ پائے، اب یہ تمام کے اوپر برابر اس کا اطلاع ہو، تمام سیاسی رہنماؤں کے اوپر، تمام جو فوجی جرنیل ہیں، ججز ہیں ریٹائرڈ جن کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جہاں 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 منی ٹریل ریکوائرڈ ہے سب برابر اس کو دکھا سکیں اور اسی طرح کے ٹرائل کا وہ سامنا کریں۔
جی جی اسد صاحب، ایک تو میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو بات کی بالکل میں تھوڑا اس پہ ذرا سا کہنا چاہوں گا کہ پرویز مشرف صاحب، لیکن انٹرنل راؤ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرنل میکنزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا فوج میں، بالکل درست ہے، موجود ہے، لیکن وہ ملٹری لیڈرشپ جیسے کہ جنرل ضیاء الحق، جیسے کہ جنرل پرویز مشرف، جو کہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، جو کہ خود پولیٹیکلی آ جاتے ہیں اینڈ ٹیک آن دا لیڈرشپ آف دا کنٹری، تو وہ اس سے تو اکاؤنٹیبلٹی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مشرف صاحب کو باہر جانے دیا گیا ہے اور اگر پریشر بھی تھا فوج کا، تو اس پہ کمپرومائز کس نے کیا؟ گورنمنٹ نے کیا۔ اگر وہ گورنمنٹ کمپرومائز اس وقت نہ کرتی تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب باہر جا سکتے، نمبر ایک چیز۔ نمبر دو چیز، ان کا وہاں پہ جانا اور جا کے سعودی عربیہ کے کنگ کے دیے ہوئے فلیٹ میں رہنا از ٹوٹلی غیر مناسب، میں میری اپنی پرسنل رائے ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ اے ویری پاپولر تھنگ دیٹ ہی ہیز ڈن، اور ان کے لیے وہ اتنے زیادہ پاپولر ہوں گے بھی نہیں ملٹری سرکلز میں بھی اور سول میں بھی، بیکاز اگر ان کو ایسا کوئی گفٹ ملا ہے تو گفٹ اس لیے نہیں ملا کہ وہ ایک پرویز مشرف ایز اے پرویز مشرف شخص ہیں کوئی، انہیں گفٹ اس لیے ملا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے تھے اور ان کے تعلقات بنے تھے کنگ آف عبداللہ کے ساتھ جو کہ سعودی عربیہ کے تھے، تو اس کیپیسٹی میں وائی شوڈ ہی ایکسیپٹ دا گفٹ؟ اینی بڈی ہو سیز کہ انہوں نے گفٹ، انہوں نے مانا تو ہے چلیں گے گفٹ لیا، لیکن انہیں گفٹ لینا نہیں چاہیے تھا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی لیڈرشپ اوپر ہوگی ویسے ہی آپ کے نیچے جو لوگ ہیں جن کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ ہوں گے، تو بس ایسا ہی ہے۔ اگر آپ لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے تو لوگ خود بخود انہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں،
اور بظاہر ماحول اس وقت
اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں تو نیچے بھی ہوں گے،
ماحول
اس وقت بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے،
ماحول ایک ایسا بارل بنا ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل، اور اس کا بھی اگر فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو پھر یقیناً بہت زیادہ نقصان ہے ملک کا بھی، قوم کا بھی۔ شامی صاحب، ہم اس کو ریپ اپ کرنے جا رہے سیگمنٹ کو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مسلم لیگ نواز کے اندر اپوزیشن کے لوگوں کا تو خیر دعویٰ تھا ہی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے الگ ہو سکتے ہیں سزا ہونے کی صورت میں، کل چودھری نثار صاحب سے متعلق جو خبریں آئیں اور بڑے باوسوخ ذرائع سے آئیں میڈیا کے اوپر، اور جس طرح کے کلمات کے ساتھ وہ پارٹی یا کابینہ کا اجلاس چھوڑ کے گئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنل چیلنج بھی مسلم لیگ نواز کے لیے ہو سکتا ہے سیاسی سطح پہ؟
دیکھیے، چوہدری نثار علی جو ہیں، اس سے کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بڑی غصے کا اظہار کیا ہے، یا جو میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دل گرفتگی جو تھی وہ ظاہر ہوئی ہے ان کی باتوں سے، اور لگتا یہ ہے کہ جو صورتحال درپیش ہے، کیونکہ ان کے مشورے نہیں مانے گئے یا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا ساری صورتحال میں، تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ حالات اس نوبت تک پہنچے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے بانیوں میں سے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون میں جو نون ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ نثار علی کا بھی ہے، تو ان کا اتنا پرانا معاملہ ہے، اس میں ان کو یقیناً ذاتی طور پر بہت سے معاملات پر صدمہ پہنچا ہے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس یہاں تک پہنچیں گے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ سے راستہ اپنا الگ کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوگی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کا انتظار کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر دیکھیں گے کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
جی شامی صاب، اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت چاہیں، میں اپنے پینلسٹ کے سامنے ایک اور سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں، اتفاق سے اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی ہے اور ترکی کے ساتھ بھی ہے۔ بنیادی طور پہ تو ترکی کے اندر ناکام فوجی بغاوت، اس کو پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اندر یہاں تک کہ احسن اقبال صاحب اور ان کے منہ سے نکلنے کے بعد پوری نواز لیگ کے جو حامی ہیں وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی اسی طرح کی کوئی گولن تحریک ہے، وہ گولن عمران خان کو اسے تشبیہ دے رہی ہیں، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اداروں کے اندر حمایت ہے, انسٹیٹیوشنز کی نہیں انڈیویجولز کی ہے, بظاہر یہ میسج آ رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ترکی بغاوت, اس کے ناکام ہوئے ایک سال, ترکی کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہاں جمہوریت کے لیے, سسٹمز کے لیے, پارلیمان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, اور پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کتنا مناسب بنتا ہے ان حالات کے اندر؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فتح اللہ گولن کی موومنٹ ہے وہ کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی, وہ ایک مذہبی تحریک تھی اور سیاست میں کوئی اعلان حصہ نہیں لے رہی تھی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کھلم کھلا سیاست کر رہے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو دونوں میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں طیب اردوان جو ہیں اور نواز شریف صاحب کی شخصیت میں بہت فاصلہ ہے, وہ طیب اردوان کی طرح پاکستان میں کام نہیں کر سکے, ان کی شخصیت اس طریقے سے بلند و بالا نہیں ہوئی جس طرح ان کی شخصیت ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کے ساتھ ابھی بھی بہت محبت پائی جاتی ہے پاکستان کے لوگوں میں, اور وہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی پاکستان میں کہ لوگ فوج کے خلاف اٹھ کرے ہوں, اور یہاں فوج کی طرف سے کوئی بغاوت کی بھی نہیں جا رہی, بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی اور فوجی قیادت بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجودہ جمہوری نظام کا تحفظ کریں گے اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں گے. تو یہ بڑا ایک بنیادی فرق ہے جو میرے خیال ترکی پاکستان میں جس طرح نہیں بن سکتا, اس طرح پاکستان کو بھی ترکی نہیں بنایا جا سکتا.
بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے جوائن کیا. راؤ خالد صاحب, آپ کا انالیسس اسی سوال کے اوپر, ایک سال ترکی کے اندر ناکام فوجی بغاوت اور پھر پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں اس کا موازنہ.
دیکھیں شامی صاحب نے بڑا صحیح موازنہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے نہیں کیے جا سکتے. ایک جو بنیادی فرق جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ طیب اردوان کی پارٹی جب آئی اقتدار میں تو انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس طرح سے اپنے لوگوں کی خدمت کی کہ انہوں نے اپنی بڑی روٹس وہاں پہ مضبوط کی, جڑیں مضبوط کی, جس کی بنیاد پہ یہ اب جا کے جو کچھ ہوا اس کا ریئیکشن ایک آیا بنیادی طور پہ. لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی فاشزم کی طرف جا رہے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں. توہین اردوان قانون جیسے وہاں پہ ایک انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, جس قسم کی وہاں پہ اس وقت وہ کہہ لے کہ صفائی شروع ہے وہ بہت ڈینجرس پاتھ پہ چل پڑے ہیں. پاکستان میں لیڈرشپ نے وہ کام نہیں کیا, جب بھی سیولین لیڈرشپ کو اپارچونیٹی ملی انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا جو بنیادی چیزیں ٹھیک کرنے والی تھی, جمہوریت کو مضبوط کرنے والی تھی, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے والی تھی, فنکشنل کمیٹیز چاہیے تھی آپ کو, اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہونا تھا اس طرح سے نہیں ہو پایا بدقسمتی سے, اس لیے کمپیریزن اس طرح سے نہیں بنتا پاکستان اور ترکی کا.
بہت شکریہ راؤ خالد صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. کرن لسان صاحب, آپ ہمیں مزید جوائن رکھیں گے. فرقان حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ترکی سے, ٹرکش ٹیلیویژن اینڈ ریڈیو, ریڈیو اینڈ ٹیلیویژن, وہاں پہ اردو سروس کو ایڈ کرتے ہیں. ایک چند سیکنڈ کی مگر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں ترکی, جہاں پہ فوجی بغاوت کو ناکام ہوئے ایک سال گزر چکا ہے صدر طیب اردوان کے خلاف. یہ فوج کے لوور رینک سے بغاوت تھی جس کے بعد عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور اس کو ناکام بنا دیا گیا, لیکن اس کے بعد ترک صدر بذات خود اس تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں کہ جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوئی, جس طرح کے فتح اللہ گولن اور ان کے حامیوں کو, اور یہاں تک کہ ملک کے اداروں کے اندر جوڈیشری سے لے کے تعلیم کے شعبے کے اندر اور ایون پوری انتظامیہ میں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر اور پاکستان اور وہاں پہ ترک فوج کے اندر, جس طرح سے لوگوں کو نظام سے بے دخل کیا گیا, جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید رکھا گیا, اور اب جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پہ ترک صدر طیب اردوان, ان کو سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کرنل احسان موجود ہیں, دونوں سے انالیسز لیتے ہیں ترک ناکام فوجی بغاوت کے ایک سال. فرقان حمید صاحب بہت شکریہ, کیا آج کے دن وہاں پہ ترکی کے اندر آپ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں, حکومت کس طرح کا میسج دینا چاہ رہی ہے, اور سول سوسائٹی کے لیے, سول حکومت کے لیے اس فوجی بغاوت کی ناکامی کو کتنا اہم خیال کیا جا رہا ہے ترکی میں؟
جے کے ساتھ سے پہلے تو یہ چیز میں بتا دوں کہ ترکی میں ہمیشہ ہی فوج جو ہے وہ ہمیشہ ہی غالب رہی ہے, جب سے اتاترک کے دور سے لے کر جو ہے جمہوریت تک ہمیشہ ہی جو ہے فوج کسی نہ کسی طریقے سے ہر اقتدار میں انوالو رہی ہے. فوج کے بغیر یہاں پہ پتہ ہلنا بھی جتنا وہ ممکن نہیں. ایون آپ جب پاکستان کو بھی حوالہ دیتے ہیں, پاکستان کے مقابلے میں یہاں کی فوج جو ہے زیادہ, ایون جو ہے اگر کوئی آرٹیکل لکھنا ہوتا تھا, کچھ بھی کرنا ہوتا تھا, 2002 سے پہلے فوج مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی, ہر محکمے میں چھائی ہوئی تھی, فوج کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا. لیکن رجب طیب ایردوان نے کچھ ایسے کمالات کیے, کچھ ایسا کام کیا جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت کام کیا, جس کی وجہ سے ان کو مقبولیت حاصل ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ کام کر کے بھی دکھایا اور ترکی کو آگے لے کر بھی دنیا کی 16ویں صدی جو ہے ایک سپر طاقت بھی بنا دیا, اور مزید جو ہے آگے جو ہے 2023 تک دنیا کی 10ویں بڑی سپر طاقت بنوانا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوا یہ ہے کہ فیت اللہ گولن جو ہے وہ چونکہ دیکھا جائے پہلے رجب طیب ایردوان کے ساتھیوں میں سے ایک تھے, ان کے ساتھ ہی شریک اقتدار تھے, ان کی جو وزارت تعلیم تھی وہ تقریباً دیکھا جائے تو فیت اللہ گولن کے ساتھیوں سے بھری پڑی تھی, اور جو وزارت داخلہ تھی وہاں پہ بھی ہمیشہ جو ہے فیت اللہ گولن کے ساتھیوں نے اپنی مکمل گرفت کا قائم کر رہی تھی. البتہ فوج میں تھوڑا سا جو ہے وہ دوری تھی, لیکن فیت اللہ گولن نے فوج میں بھی مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی جو حاکمیت قائم کر رہی تھی, جس کی وجہ سے ان کے اختلافات اوپر کا سامنے آنا شروع ہو گیا. پھر اختلافات کی وجہ سے 2016 میں 2017 میں جو ہے ان کے خلاف بغاوت کا سلسلہ پہلے جو ہے وہ پیچھے سے پردے سے پیچھے سے سلسلہ شروع ہوا, پچھلے سال 2016 میں جو ہے وہ یہ سلسلہ جو باقاعدہ طور پر ایک فوجی ناکام بغاوت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد سے جو ہے یہ فیت اللہ گولن کے ساتھی جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ختم کر دے گیا. اب کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ فوج کسی صورت میں بھی جو ہے دوبارہ کسی صورت میں اقتدار میں ترکی میں آئے گی.
تو اردوان حکومت یا ترکی کی سیاسی حکومت اپنے آپ کو کتنا مضبوط خیال کرتی ہے, اور یہ جو کرٹیسزم ہے اس کے اوپر پکڑ دھکڑ کا, متنازع لیجسلیشنز کا, اس کو وہ کیسے ڈیل کر رہی ہے؟
ہاں کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں آپ نے ترمیم کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے 2017 میں ہے, 2018 میں انتخابات, 19 میں پوری انتخابات ہوں گے, جس میں ضروری نہیں ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان کو دوبارہ صدر منتخب کر دیا جائے, تو جو ان کو 2019 تک انہوں نے اسی اقتدار کو جاری رکھنا ہے, اس کے بعد صدر کو اگر اختیارات ملتی ہیں, اگر عوام ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر وہ صدر منتخب ہو کر آ سکتے ہیں, اگر نہیں منتخب کریں گے تو پھر تو کوئی اور بھی صدر آ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے یا نہ کرے, یہ بالکل واضح ہے کہ ضروری نہیں کہ رجب طیب ایردوان 2019 میں جو ہے صدر منتخب ہو گئے. ہاں البتہ جو ریفرنڈم جو ہوا تھا اس میں صدارتی انتخابات ریفرنڈم میں 51% کے قریب ووٹ ملے, جسے پتہ یہ چلتا ہے کہ عوام کی اکثریت, بے شک تھوڑا اکثریت ہو, عوام کی اکثریت ان کے ساتھ دیا اور ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. البتہ کچھ جو ہے ترمیم نہیں جا سکتی تھی, اگر ریپبلکن پیپل پارٹی ان کا ساتھ دیتی تو ترمیم کروائی جا سکتی تھی, لیکن ریپبلکن پیپل پارٹی نے ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا, وہ تقریباً بائیک آؤٹ کیے ہوئے تھے. بائیک آؤٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی مرضی بھی اختیار کی, اپنی مرضی لاگو کی, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ترمیم جو ہے وہ ان کے حق میں چلی گئی. اگر یہ بیٹھ کر میز کے ٹیبل پر کچھ بات کر لیتے تو شاید حالات مزید بہتر ہوتے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ کروٹ لیتی ہے, یا صدر رجب طیب ایردوان جو 2019 تک برس اقدار آتے ہیں یا نہیں آتے, اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے.
جی بہت شکریہ فرقان حمید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کرن احسان صاحب, ہم بات کریں گے پہلے ذرا ترکی کے ناکام فوجی بغاوت, اس کا ایک سال, اور پھر اس کا موازنہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے حالات کے ساتھ, چونکہ آج کل مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے, پروفیسر احسن اقبال ہوں یا ان کے میڈیا سیل ہوں, وہ پاکستان کو بھی اسی طرح سے پورٹری کر رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب اردوان ہیں, عمران خان فتح گولن ہیں, اور پاکستان کی فوج اور ریاست کے ادارے اندر سے ان کو حمایت حاصل ہے, قیادت کی یا انسٹیٹیوشنس کی نہیں ہے لیکن انڈیویجولس کی ہے, یہ میسج وہاں سے آ رہا ہے. لیکن پہلے ذرا بتائیے گا ترکی کے لیے کتنی اٹ سیلف, اس کے سویلین سیٹ اپ کی مضبوطی کے لیے اس فوجی بغاوت کا ناکام ہونا اہمیت رکھتا تھا؟
اسد صاحب, اس میں ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے جو کہ ایک ڈفرنس ہے بٹوین ہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو اور ترکی کو. ترکی کے اندر ایک کمالزم کا فیکٹر ہے, اور جو فوج ہے وہ کافی ایک لبرل ادارے کے طور پہ ہمیشہ سامنے رہی ہے, سیکولرزم پہ بلیو کرنے والی فوج, جو کمالزم کو لے کے چلنے والی فوج تھی. لیکن اس کے اوپر اردوغان کی طرف سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اردوغان جو ہے وہ ان لائک نواز شریف, اس کو کنٹینیوٹی ملی ہے اور ان کو کم از کم 3 ٹینیور ایسے میں جس میں انہوں نے ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ گورننس کی ہے. لیکن پہلے ٹینیور کے بعد, دس واز ان 2002 آئی تھنک, اس کے بعد انہوں نے ایک آرمی کے خلاف ایک کمپین چلائی, और उसके अंदर मुझे एक करेक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन बहुत से एडमिरल्स एंड जनरल्स दे वर पुट बिहाइंड द बार्स, उनके ऊपर केसेस चलाए, और जब ये सारे काम किए तो एक मौका दिया टर्की की पब्लिक को कि वो इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन बनाए कि वो इसको कैसे देखते हैं, बिकॉज पब्लिक वो हमेशा से अलाइन रही थी अपनी फौज के साथ.
सही.
जब उन्होंने सारे काम किए तो उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ही बिकेम अ पॉपुलर लीडर और ये एक्शन करने के बावजूद उनको पब्लिक ने दोबारा सपोर्ट किया और इलेक्ट किया, और उसके बाद तीसरी दफा भी किया, और अब तो वो प्रेसिडेंट है. ये चीज ऐसे डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इसको नवाज शरीफ के साथ और उनकी हुकूमत के साथ और उनके उनके तमाम जितने सपोर्टर्स हैं या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उसको इसकी जरूर देखनी चाहिए. वन, हमारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, टर्की के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन हालात में जैसे कि उनको पब्लिक लेकर आई है, नवाज शरीफ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और नवाज शरीफ ने कोई ऐसा सख्त इकदाम नहीं लिया अदर देन टेकिंग दोज अनपॉपुलर डिसीजंस ऑफ डायरेक्टली डिसमिसिंग द मिलिट्री चीफ या कोशिश करने की. उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे लगे कि वो चीजों में अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हुए बाकियों को भी करने जा रहे हैं. टर्की के बारे में एक और चीज भी कहूंगा, आजकल में नेपोटिज्म की उधर काफी बात हो रही है, काफी बात हो रही है कि ड्रैग किया जा रहा है टर्की को फ्रॉम इट हार्ड कोर सेकुलर पॉलिटिक्स टूवर्ड राइट विंग. तो ये वाली चीज भी ऐसी है जो कि इनको देखनी और समझनी है कि पाकिस्तान के हालात क्या है और हम उसको कैसे देखते हैं, पब्लिक कैसे देखेगी अगर कुछ ऐसा ही मूव करते हैं. बट प्राइमरीली जो मैं बात करना चाह रहा था, वो पॉपुलर हुए थे बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द मिलिट्री एंड द आर्म फोर्सेज, और उन एक्शन को लेने के बाद दोबारा इलेक्शन में गए और दोबारा पब्लिक ने इलेक्ट किया. नवाज शरीफ के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने की हो जिसको के मौका दे वो पब्लिक को देखने का कि वो उनको दोबारा सिलेक्ट करें. नवाज शरीफ ने तो परवेज मुशर्रफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया और उनको जाने दिया, विच इज समथिंग विच शुड गो अगेंस्ट इन अदर देन फॉरेन.
बेहद शुक्रिया आपका. अब हमारे साथ ही एक और अगले सेगमेंट पे आपको क्विक क्वेश्चन करके आपसे हम इजाजत लेंगे, लेकिन एक ब्रेक हम लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सी पैक मनसूबे के लिए सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है, उसका मनसूबा उसने फाइनलाइज किया है, तमाम सूबों का इसके अंदर इंगेज होना कितना जरूरी है इसकी कामयाबी के लिए.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहरंग के साथ मैं हूँ असद हसन, और प्रोड्यूसर ने हमारे साथ असफर इमाम. बात हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उसका सी पैक मनसूबे की सिक्योरिटी के लिए 3,800 एहलकारों पर मुश्तमिल एक खसूसी दस्ता उन्होंने तश्कील दिया है. यह सिक्योरिटी के लिए अपने अमले को मैसर किया है इसकी सिक्योरिटी के लिए, और देखना यह है कि यह मनसूबा इसके ऊपर तमाम जो फरीक हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जो मुख्तलिफ सूबे हैं जिनकी तहफ़ात थे उनको एड्रेस करना कितना ज़रूरी है, और फिर जहाँ तक इसकी सिक्योरिटी का ताल्लुक है इसमें वफाक से हट के पाकिस्तान की फ़ौज बजात खुद इसको सिक्योरिटी फराहम करने का वादा कर चुकी है, लेकिन सूबों का भी मुख्तलिफ सतहों पर चूँकि बहुत तवील ये राहदारी है, तवील प्रोजेक्ट है, सूबों की शमूलियत कितनी अहमियत रखती है. कर्नल एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ अभी हमें ज्वाइन करें शौकत यूसुफ जई साहब, व खैबर पख्तूनख्वा की हकूमत के सबक वज़ीर हैं, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हैं, और अब्दुल जब्बार साहब सीनियर साफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं स्पेशली सी बैक और इसकी सिक्योरिटी और इन डिफरेंट एंगल्स पर काफ़ी उन्होंने काम किया है. कर्नल साहब, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, इसी तमहीद पर के पस मंजर में आप अपना एनालिसिस दीजिएगा, कितना ज़रूरी है कि तमाम सूबे बड़ी खुशी के साथ इंगेज हों, इंगेज करें, और उसके जितने पैरामीटर्स हैं भले वो सिक्योरिटी से लिंक्ड हैं या किसी और चीज़ से हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें.
अच्छा साहब, देखें, हम एक फेडरेशन है और ये तो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इट शुड बी बॉटम अप, और सूबों की तरफ से चीज़ों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में आके ऊपर फेडरेशन की तरफ आना चाहिए, और उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है. मैं खुद जाती तौर पे कई दफा ये सोचता हूँ कि इमरान खान एज ए लीडर, अगर मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर एज ए लीडर वो इस तरीके से एक नेशनल लेवल पे ऐसी कंपेन में इन्वॉल्व ना होते और वो टाइम वो दे सकते अपने सूबे में, तो आई थिंक वहां पे जितने भी उन्होंने अचीवमेंट किए हैं मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के वो कर सकते. बलूचिस्तान हमारे सामने है कि वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को एक चैलेंज मौजूद है, اور بہت زیادہ سچویشن ایسی ہے کہ جو کہ زیادہ انوالومنٹ مانگتی ہے نہ صرف صوبے کی اپنی طرف سے بٹ لاٹ آف اسسٹنس فرام فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس صوبے کا تو ایسا ہے پنجاب, آف کورس پنجاب کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ وہ ایسا ڈومینیٹ نہ کرے بیکاز آف بینگ ان پاور کہ پنجاب ریلیٹڈ حکومت کو کہ صوبے جو ہیں وہ زیادہ فیل کرنے لگ جائیں کہ نہیں ان کو ان کی مناسبت کے حساب سے وہ شیئر نہیں مل رہا چاہے وہ سی پیک ہے یا کسی بھی اور چیز میں. تو میرا یہ بنیادی ایک پہلو ہے جس میں سے بات کروں.
بہت شکریہ آپ کا گرانڈ سن, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے ہم مشکور ہیں. ڈاکٹر عبد الجبار صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر صحافی تجزیہ کار ریسرچر ہیں, اور شوکت یوسف زئی صاحب خیبر پختونخوا کے فارمر ہیلتھ منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے. یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں بتائیے گا خیبر پختونخوا اس کی کمٹمنٹ اس کی سیکیورٹی کے لیے, اور ابھی یہ جو 3,800 اہلکاروں کی ایک فورس تشکیل دی گئی ہے, کس کمٹمنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا اس منصوبے کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے کیونکہ اس سے ہی ہمارا جو فیوچر ہے خیبر پختونخوا اٹھے گا, یہاں کے جو فیوچر ہے وہ مستحکم ہوگا, یہاں ایک خوشحالی آئے گی, ایک ترقی کا دور شروع ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چونکہ دہشت گردی کا شکار صوبہ رہا ہے کافی عرصے سے, یہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھی وہ کافی متاثر ہوئی اور جو امن امان کی صورتحال تھی اس سے کافی نقصانات ہوئے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ 4 سال ہمارے ہو گئے ہیں, کافی امن آیا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس لیے ہماری جو حکومت ہے وہ پوری طرح کمیٹیڈ ہے کہ ہر لحاظ سے ہم سی پیک کے منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی ایکٹیویٹیز یہاں بڑھے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے, اور جو ایک وقفہ رہا جس میں ترقی نہ ہو سکی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے آگے کے لائے عمل کو بنائیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہاں پہ جو سی پیک کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان کو تحفظ دیں, تو یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بیس بن سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو کامیاب کریں.
یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے لیول کے اوپر انہوں نے ان تحفظات کو ریپرزینٹ کیا ہے مختلف فورمز کے اوپر جو سی پیک کے راؤٹ سے متعلق ہو سکتے تھے, کیا وہ ایڈریس کر دیے گئے ہیں وفاق کی جانب سے؟
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی تحفظات ہیں اس پہ ہمارے, لیکن یہ کہ جو ہم نے ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے, چیف منسٹر صاحب چین کا دورہ کر چکے ہیں 2 دفعہ اور وہاں پہ جو ہمارے کافی ایسے منصوبے تھے جو جس میں چائنیز انویسٹرز نے کافی انٹرسٹ بھی لیا اور ابھی تک ان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں دلچسپی لینے کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں, اور وہ ہماری ان کے ساتھ کافی قریبی ایک وہ بن چکا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو ڈائریکٹ اپروچ ہمارے ہونے سے ڈائریکٹ سرمایہ کاری جو شروع ہو رہی ہے اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے ہمیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں جس میں انرجی سیکٹر سب سے زیادہ وہ ہے, اس میں زیادہ چارم ہے, وہ ہم آفر کر رہے ہیں ان کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے, جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں کافی معاہدے ہو چکے ہیں ابھی تک غالباً کوئی 23 کے قریب معاہدے ہو چکے ہیں جس میں مختلف ایسے ایشوز ہیں, ایسے سیکٹرز ہیں جس سے ہمیں کافی فائدہ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس منصوبے کو آگے بڑھائیں اور جتنا ممکن ہو سکے اس کو سیکیور کریں تاکہ جو انویسٹر جو آنا شروع ہوئے ہیں ان کا یہ ٹیمپو برقرار رہے.
جی بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عبد الجبار صاحب آپ کا انالیسز لینا چاہوں گا میں, اس کی سیکیورٹی کتنی اہم ہے اگرچہ ابھی سے سیکیورٹی کے ریفرنس میں جو خدشات یا خطرات ہیں وہ بھی بہت نمایاں ہیں. پچھلے دنوں میں بلوچستان کے اندر سے چائنیز آفیشلس کا ان کا اغوا یا ایک دو کلنگ کے جو واقعات ہیں, سو اس ریفرنس میں سارے صوبوں کو اور جہاں جہاں سے اس راؤٹ کو گزرنا ہے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کی کیا ذمہ داریاں اس میں بنتی ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کے عوام خود ابھی نہیں سمجھتے پراپرلی, کیونکہ اس کے فروٹس ابھی سامنے نہیں آئے ہیں, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور جب یہ اس کے فوائد سامنے آنا شروع ہوں گے خود عوام کے تو وہ خود اس کے پروٹیکٹر بن جائیں گے اس منصوبے کے.
صحیح,
اور جہاں تک فوج کی طرف سے اسٹریٹجک پروٹیکشن اور شیلٹر دینے کا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا روٹ ہے خجراب ٹاپ سے لے کر ڈاؤن دا لائن یو نو گوادر تک, تو یہ بہت بڑا اسٹریٹجک منصوبہ ہے. یہ اس میں صرف اکنامک بینیفٹس نہیں ہے, اس میں آگے آنے والے وقتوں میں ایک ڈیفنس اورینٹیڈ پروپوزیشن جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
سو اس ریفرنس میں خیبر پختونخوا جیسے شوکت صاحب یہاں پہ موجود تھے کہ کچھ تحفظات ہونے کے باوجود اگر اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے سو یہ پورے اس ریجن کے لیے اور فیڈریشن کے لیے بڑی پازیٹو ہے آپ کے خیال میں؟
اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور پہلے ویسٹرن روٹ کے اوپر تھوڑی سی آبزرویشن تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ چینی حکومت خود اتنی سمجھدار ہے کہ وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں براہ راست ان کو انگیج کر لینا چاہیے, اور چائنا نے انگیج کیا ان کے وزراء اعلیٰ کو, اور اس کے نتیجے میں وہ جو آبزرویشنز رکھ رہے تھے یا ریزرویشنز رکھ رہے تھے وہ سب سائڈ ہو چکی ہیں. اب تو امپلیمنٹیشن کی سٹیج کا معاملہ ہے, اور بلوچستان میں بڑی حد تک فوج نے اور پیراملٹری فورسز نے بہت حد تک سے صورتحال کو قابو میں کیا, اور کل بھی آرمی چیف وہاں موجود تھے, اور کراچی میں جو انسرجنسی کی کیفیت تھی اس میں بھی بڑی حد تک پیراملٹری اور ملٹری نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہا, پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فورن ہینڈ تھا اور ہے. اور سی پیک چونکہ یہ صرف ہم اس کو اکنامک کوریڈور کے طور پہ سمجھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کولابریشن ہے, ٹی شیپ میں جا کر اس کا پروپوزیشن بنے گا آگے جا کر.
صحیح, صحیح,
اور ٹی کا جو باٹم ہے وہ ظاہر ہے گوادر اور پاکستان ہوگا, اور دونوں روٹس اتنے انگیج رہیں گے. اور کل جیسے چائنا کا ڈیلیگیشن یہاں پر وزٹ کر کے گیا ہے ایم ایل ون کے لیے, دیٹ از دی مین لائن ریلوے لائن, ظاہر ہے کہ وہ کنٹینر چلیں گے, ٹرین چلیں گی, اور روڈ کانوائز بھی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں. تو صوبے سمجھ رہے ہیں, بلوچستان ہو ظاہر ہے چھوٹی آبادی ہے, رقبہ بہت بڑا ہے بلوچستان کا, اور کے پی یعنی خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے, اس نے بہت زیادہ سفر کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتا, اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے, اور ونس دے آر ان کنٹرول آف دیٹ سچویشن کہ وہ دہشت گردی کی وبا پہ قابو پا لیں, تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دور رس نتائج کا حامل پروجیکٹ ہے کہ دو سال, دس سال, پانچ سال. اور جہاں تک حکومت وقت کا تعلق ہے, چونکہ پاناما اسکینڈل میں گھر چکی ہوئی ہے بری طرح سے, اس کے جانے کے باوجود بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ سی پیک کی صورت حل کیا ہوگی, فورن انویسٹمنٹ, چائنیز انویسٹمنٹ, سوائے چائنا انویسٹمنٹ کے باقی انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں پاکستان میں.
صحیح.
وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے پورا چائنا, پورا کنٹری کھڑا ہوا ہے.
صحیح.
اور پاکستان کی
ریاست نے بھی اور اداروں نے اس کو تحفظ فراہم کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالجبار صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. سوامین چند سیکنڈ کی ایک بریک, واپس آئیں گے, بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان کو کس طرح سے یہ ہلٹ کرنی ہے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے ماحولیاتی اور موسمیاتی تغیر پہ. بہت بڑا چیلنج ہے, اقوام متحدہ دنیا کے بہت بڑے ممالک اس کے اوپر متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ موسمیاتی تغیر جو ہے وہ انسانی زمین کو اور اس کو رائرس کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. گرین ہاؤس گیسز کا اخراج اس کو سب سے بڑا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے, اور بھی بہت ساری ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جو آپ کے لیے پورے ماحول اور موسموں کا اثر انداز ہو رہی ہیں. پاکستان اگرچہ ان ملکوں میں شامل نہیں ہیں جہاں سے گرین ہاؤس گیسز خارج ہوتی ہیں, لیکن ان 10 ملکوں میں شامل ضرور ہیں جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر موسم گرما اور موسموں کی شدت میں وہ اضافہ ہوا ہے, اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اور چونکہ انفارچونیٹلی ڈیمز کا اور پانی ریزرو کرنے کا, پانی اسٹور کرنے کا بہت کوئی زیادہ کلچر نہیں ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے حکومتی سطح پہ, تو اس کا خمیازہ بھی اس صورت میں کہ انسانی جانوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. 70 سے زیادہ افراد ابھی تک اس مونسون میں ہلاک ہو چکے ہیں, مارے جا چکے ہیں. بات ہم کریں گے, انالیسز ہم لیں گے اس پہ. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر قمر الزمان صاحب, ریسرچ سائنٹسٹ ہیں, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستگی رہی اور پاکستان میں بڑے اعلیٰ سطح پہ انہوں نے سرو کیا ہے جہاں تک کلائمیٹ چینج کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کم از کم انتظامی حکومتی سطح پہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اثرات کو محدود کیا جا سکے کم از کم.
جی آپ نے بالکل درست کہا, اور ایکچولی تو آپ نے کافی حد تک چیزوں کو سم اپ کر دیا. اور یقیناً پاکستان پر کلائمیٹ چینج کے اثرات, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو دنیا کے 10 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. جبکہ ہماری ایمیشنز اس لیول پہ اس وقت تو نہیں ہیں, لیکن اگر آپ خیال نہ کریں گے تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو اگر دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے, تو اس سلسلے میں یقیناً کام تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کو نمٹنے کے لیے وسائل بھی اس وقت پاکستان کے پاس اس طرح دستیاب نہیں ہیں, اور کرنے کی چیزیں بہت سی ہیں. یقیناً حکومت کچھ حد تک کر رہی ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک کلائمیٹ چینج جو لاء ہے وہ پاس کیا ہے, کلائمیٹ چینج ایکٹ 2016. اس کے اندر ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی بھی بنانے کا پروگرام ہے حکومت کا, تاکہ جو کلائمیٹ چینج سے جو اثرات ہیں ان کو اڈاپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہی ہے کہ جو اثرات ہو رہے ہیں ان کو روکنا تو پاکستان کے لیے یقیناً خود پاسبل نہیں ہے باقی دنیا کی شرکت کے بغیر, لیکن یہ کم از کم جو اثرات ہو رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے, جو ایکشنز پلان ہیں, ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کو دوسرے چیلنجز ہیں, یقیناً حکومت کی توجہ, جو انرجی کرائسز ہے, جو دوسرے پولیٹیکل کرائسز ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کو جتنا توجہ کلائمیٹ چینج کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اڈاپٹیشن, اور کم از کم ہمیں بیسیکلی دیکھیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ نہیں. اب آپ نے ذکر کیا کہ یہ آج کل جو مانسون بارشیں ہو رہی ہیں اس سے کتنے نقصانات ہو چکے ہیں.
صحیح.
تو بیسیکلی یہ کہ یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی اس ایکسٹریم پہ نہیں گئی, اور اتنی بارشیں تو مانسون کے اندر ایکسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. تو اس لیے لیکن یہ کہ ہمیں اپنے سسٹم جو ہیں, وارننگ سسٹم, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے, اس کو ریزیلینٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ کون سے علاقوں کے اندر, اور وہ بھی مجبوری ہے کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں وہ عام طور پہ ورنلیبل جگہوں پر ان کو جگہ ملتی ہے رہنے کے لیے.
صحیح.
اسی طرح ان کی لائیولیہڈ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں انہیں پہ ان کی لائیولیہڈ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جس وقت بھی کوئی ایکسٹریم ایونٹ آتا ہے, کوئی ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہو, تو اس سے
سب سے پہلے وہی متاثر ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر الزمان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, آپ کے ہم بہت ممنون ہیں. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے اسپورٹس پہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصور امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کے اوپر, کرکٹ کے اوپر. پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ یہ کھیل ہے اور ان کی اس کے اوپر نظر رہتی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو تازہ ترین سینٹرل کانٹریکٹس آفر کیے ہیں اس کے اندر کافی سارے نام شامل ہیں. دو نام خاص طور پہ جن کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا, جن کو مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا, ایک تو ہے عمر اکمل کا اور ایک ہے عمران خان. عمران خان جونیئر کا کافی اچھا پرفارم کیا, بڑے اچھے نیشنل سیمر ہیں, لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود کہ وہاب ریاض اور احمد شہزاد ان کی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے پچھلی حالیہ مقابلوں کے اندر بشمول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے, لیکن وہ کانٹریکٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کے اور پاکستان کے اندر کرکٹ کے فروغ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیسے آپ دیکھیں گے سینٹرل کانٹریکٹ کو, ان کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز کو, جو کیٹیگری اے ہے اس میں اظہر ہیں, حفیظ ہیں, شعیب ہیں, سرفراز ہیں, یاسر ہیں اور محمد عامر ہیں, باقی پھر بی اور سی کیٹیگری اور پھر ڈی کیٹیگریز متعارف ہوتی ہیں.
जी हाँ, इसमें यहाँ पे भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसको किस वजह से दिया गया, किसी को किसी तरह ऑब्लाइज किया गया, किसी को उसी बेसिस पे दूसरे को नहीं दिया गया। तो खास तौर से उमर अकमल या जैसे आपने बताया इमरान, ये वो प्लेयर हैं जो परफॉर्मर रहे हैं। उमर अकमल तो चलो कुछ अच्छे से नहीं थे, मगर ओवरऑल उनका एक रेपुटेशन बनी हुई थी एज ए टैलेंट, और वो इस काबिल तो थे कि उन्हें किसी कैटेगरी में डाला जाता। तो यहाँ पे ये चीज रही, ये क्रिटिसाइज होते रहे, लोग कर रहे हैं, जो कमेटी थी उनकी डिसीजन को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप कह सकेंगे किसको किस वजह से रखा है। तो ये तो यहाँ बोर्ड की एक ये कमी हमेशा से रही है, इस तरह की चीजें वहाँ होती रहती हैं, उसी की ये एक तरह से झलक है।
अच्छा, उमर अकमल के टैलेंट के बारे में तो लोग बात करते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल रहते हैं और उनके एटीट्यूड पे। सो अभी ये जो है, मैं ये कहना चाहूंगा अगर उमर अकमल इसका हिस्सा नहीं है तो क्या समझा जाए कि उनकी गेम खत्म हो गई है, उन्हें काफी मेहनत करना पड़ेगी वापस आने में, या वो आ सकते हैं सेंट्रल क्रिकेट में भी और टीम के अंदर भी?
देखिए डेफिनेट आ सकते हैं, सिर्फ दो मैं अपने तौर पर जो समझ सका हूँ, जैसे जो उनकी एटीट्यूड का इशू है या कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। क्रिकेट जितनी भी खेलते हैं वो प्रॉपर क्रिकेट जिस जो रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेट होती है उसके मुताबिक खेलते हैं। तो ये चीज है कि जो उनका जो कंसिस्टेंसी नहीं है एक, तो दूसरा ये कि एटीट्यूड ये आती है जमरे में, जो टीम मैनेजमेंट है उनका ये काम है कि वो उनसे ये काम सही कराएं। तो उनका फेलियर है, जहां ये कुछ जरूर इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, मगर इसके साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है उनका काम होता है कि प्लेयर से 100% डिलीवर कराएं और उनको कंट्रोल करें। तो उसमें वो फेल हुए हैं, तो वो फेल तो हुए हैं, मगर सारी जो कहना चाहिए पनिशमेंट वो प्लेयर को दे दी।
Exactly.
तो मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ कि जिन लोगों का काम था इनसे काम लेना था, वो भी तो काम नहीं सही कर सके ना।
Yeah.
उन पर क्या पनिशमेंट है?
उमर अलवी साहब हमारे साथ हैं, उमर अलवी भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। उमर आप तो बड़े खुश होंगे उमर अकमल नहीं है। जी उमर अलवी
जी, जी देखिए उमर अकमल की जहाँ तक बात है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जो टीम में नहीं है। देखिए ये कोई स्कूल तो नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग होगी, वो क्रिकेट हाईएस्ट लेवल पे आके खेल रहे हैं और वो कुछ खेलते ही नहीं है, करते ही नहीं है। पिछले 5 साल से उठा के देख लीजिए, जब से उनको टेस्ट टीम से बाहर निकाला गया है, ही हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग इन किसी भी मैच। मतलब वो सुपर ओवर में उनको भेजा नहीं कर पाए, कैचेस वो ड्रॉप कर रहे हैं, विकेट कीपिंग कराई गई उनसे बोन से नहीं हो रही। मतलब दुनिया का हर वो काम कर चुके हैं जो किसी क्रिकेटर को नहीं करना चाहिए, तो उनको तो जो सही निकाला। ये हफीज और जो शुएब मलिक हैं, ये मेरी समझ नहीं आ रही कि जब दोनों टेस्ट मैचेस खेलते ही नहीं है, हफीज तो अब नहीं खेलेंगे देखिएगा, तो फिर वो क्यों जो है उनको ए में रखा हुआ है? अगर ये बाबर आजम तो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, जुनैद खान जी हैं वो आपके तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो आप ए में उनको रखें जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, बजाय इसके कि आप उनको रखें जिनसे आपको उम्मीद ही नहीं है। शुएब मलिक तो डिक्लेयर कर चुके हैं रिटायरमेंट टेस्ट मैचेस से और वो वनडे और टी20 खेलते हैं, तो आप उनको बी में रखें ना। और उसके अलावा बाबर आजम आपका तीनों फॉर्मेट्स में है और आपका इमर्जिंग प्लेयर है, आप उसे नहीं खेला बी में डाल रहे हैं। आप इसी तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे आपका असद शफीक है, मतलब क्या आप अगर आपने शुएब मलिक और हफीज को डाला है ए में
तो फिर असद शफीक
उनसे बेहतर परफॉर्मर है ना?
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फिर असद शफीक तो आप टेस्ट में और खिलाते हैं, वनडे में आपकी वो ऑलमोस्ट जो है ना वो बेंच स्ट्रेंथ होते हैं, तो फिर असद शफीक ज्यादा डिजर्व करते हैं। सो बेसिकली ये क्राइटेरिया बनाता कौन है आपके ख्याल में?
बताइए आप क्यों है वो वहाब रियाज और राहत अली जब अब उनकी जगह ही नहीं बनती है टीम में दोनों की, जब रुमान रईस आ चुके हैं, जब जुनैद खान एट हिज बेस्ट और मोहम्मद आमिर, तो ये वहाब रियाज और राहत अली बाहर बैठे ना भाई।
सही,
मतलब खिदमत खर्च कमेटी थोड़ी खोली हुई है कि किसकी मर्जी आ रही है भाई, इनको भी रख लो इसको भी, पैचेस करें। आपके पास टैलेंट वैसे ही अल्लाह माफ करे इतनी मुश्किल से आता है, आप जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें आप ऊपर लेके आए ना, ना कि आप जो प्लेयर्स आपके खत्म हो चुके हैं जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, 5-5 साल से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों खिलाते हैं? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप हर महीने उनको फ्री में पैसे देंगे?
जलालुद्दीन साहब आप ये बताइएगा, एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया बनाता कौन है, बहुत मुख्तसर एक मिनट रह गया, और दूसरा ये कि अगेन ये सिर्फ प्लेयर्स की होने या ना होने की बात नहीं है, ये जो कैटेगरीज बनाई गई उसके ऊपर भी काफी सवाल आ रहे हैं सामने।
या ये तो मैंने आपको पहले भी कहा ना, जो क्राइटेरिया तो जो जाहिर कमेटी एक बनाई हुई है उन्होंने बनाया, उसको भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं करते, पब्लिक करें ताकि पता चल जाए कि कौन किसका सही सिलेक्शन हुआ है एज ए इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो पब्लिक में नहीं लाते, छुपाए हुआ है। और इसमें मेरे ख्याल है कई चीजें होती है, करंट परफॉर्मेंस, फिटनेस और फिर उसके साथ साथ परफॉर्मेंस और फिर पास परफॉर्मेंस को भी कंसिडर किया जाता है। तो वो क्राइटेरिया एग्जैक्टली तो जब तक पब्लिक में नहीं लाएंगे तो कोई बता नहीं सकता कि क्या है वो क्राइटेरिया, मगर जो डिसीजन मेकिंग है जिससे देख के अंदाजा हो रहा है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को फेवर दिया है किसी को, ये हमारे यहाँ जिस तरह सिलेक्शन में होता है उसी तरह यहाँ पे भी ये चीज नजर।
बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने मैं ज्वाइन किया और मेरे अलवी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है प्रोग्राम का। असद हसन और असफर इमाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।